الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله حضرت جیلانی صاحب نے کل جس طریقے سے تعارف کروایا نہایت ہی عمدہ طریقے سے, اور اس سے پہلے حضرت الیاس صاحب نے اور پھر کرنل خالد صاحب نے, اس کے بعد کسی اور تعارف کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس معزز ایوان میں ماشاءاللہ بہت فاضل علماء تشریف رکھتے ہیں جو نہ صرف اپنے علم میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں بلکہ ان کا ایک ماہرانہ تجربہ بھی ہے پڑھانے کا بھی, سیکھنے اور سکھانے کا بھی. لیکن میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ یہ جو فن تصوف کا ہے اس پہ بے بہا کتابیں لکھی گئی ہیں, زمانے قدیم میں بھی متقدمین نے بھی لکھی ہیں اور متاخرین میں بھی لکھی ہیں. یہ کتابوں سے یہ فن نہیں حاصل ہوتا, نہ یہ کتابیں لکھنے سے فن حاصل ہوتا ہے. یہ فن کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے. جب تک صاحب فن کی خدمت میں پہنچتا نہیں آدمی تو یہ فن نہیں سیکھ سکتا. اس میں ظاہری علوم جو ہے اس کے بارے میں تو جو فقی گزرے ہیں جن کی اپنے مذہب فقہ انہوں نے دی, ان کے اپنے خیالات علماء حضرات نے پڑھے ہوں گے. ان میں حضرت جو ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں, آپ اپنے بیٹے کو شروع میں فرماتے تھے, بیٹا ان صوفیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ حدیث میں شغل رکھیں, اسی میں مشغول رہیں. جب وہ ایک عرصے کے بعد بغداد کے نہایت ہی معزز ولی اللہ کاملین کے پاس, کاملین میں سے تھے ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں پہنچے اور جب راز کھلے تو پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا ان کے پاس بیٹھا کرو, شریعت کے راز تو یہ جانتے ہیں, ہم نے تو ظاہری علم پڑھا, اس ظاہری علم کی تکمیل جو ہے ان بزرگوں کی خدمت میں جا کے حاصل ہوتی ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور یہ یاد رکھیں کہ یہ شافعی ایک ایسا مسلک ہے یہاں سب سے زیادہ ولی اللہ گزرے ہیں, کثیر تعداد میں اولیاء کرام جو ہیں وہ شافعی مسلک کے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فقہ کی تکمیل نہیں ہوتی جب کسی صوفی کے پاس نہیں بیٹھتا. خود فقیہ تھے, اس فن کو سیکھنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ انسان کی باطن کی صفائی جو ہے, جو اس کے اندر فساد ہے, جو اس کے اندر کا فساد ہے, اس فساد کو صاف کرنا جو ہے وہ واجب ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو اس کے اندر فساد ہے اس کو صاف کرنا واجب ہے, اور پھر اس کی صفائی کرانے کے لیے جس کے پاس جانا وہ واجب نہیں ہوگا. اور ہمارے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے, انہوں نے امت محمدیہ پر جو احسان کیا ہے, جو کتاب دلائل السلوک لکھی ہے, اس کے بعد پھر کسی سلوک کی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی. میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہم تو جاہل ہیں, لیکن اس ذات کا کروڑا بار شکر ہے کہ حضرت بیگ صاحب کے ساتھ میں 3-4 مہینے جو اپنی اوائل عمر میں رہا, اس کا اثر ایسا ہوا کہ جب انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ذکر اذکار کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ لگ گئے، ان کے ساتھ جڑ گئے، محبت تو مجھے ان سے پہلے بھی تھی جب ہم اکٹھے رہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر میں سلسلے میں نہ بھی آتا، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے ان سے پھر بھی آپ سے زیادہ محبت ہوتی۔ لیکن جب یہ مجھے اپنے شیخ کی خدمت میں لے کے آئے تو ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں تھی کہ یہ مجھے کوئی لطائف کروائیں گے، مجھے کوئی مراقبات کروائیں گے، مجھے کوئی منازل کرائیں گے، کوئی مجھے مناسب دیں گے،
پتہ ہی کوئی نہیں۔
جب آئے تو حضرت کو دیکھا، خدا کی قسم آنسو اس طرح سے آنکھوں سے رواں ہوئے کہ رکتے نہیں تھے۔ جب حضرت جی کو الوداع کرنے کے لیے نوشہرہ بس اسٹاپ پہ گئے، اس زمانے میں اس طرح نہیں سے کہ ہوائی جہازوں سے لوگ آتے تھے، خوبصورت گاڑیوں میں چلتے تھے، خوبصورت سڑکیں بن گئی ہیں، وہ آج سے 60 سال پہلے جو تھی وہ حالت آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، بہت کم لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ وہاں 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، میں مسلسل روتا رہا۔ پھر میں جب بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نگاہیں نیچے کر کے روتا رہا، پھر اسی طرح روتے دھوتے میں چلا جاتا تھا۔ میرے بعد بہت سارے ساتھی آئے، ہماری ترغیب سے بھی آئے، بڑے انہوں نے ماشاءاللہ ایک دم سے پرواز ہوئی، بڑے اونچے مقام میں گئے۔ کچھ ساتھی تو اس زمانے میں ہی 9ویں عرش تک پہنچ گیا، کوئی مقام رضا تک جا رہا ہے۔ مجھ سے پوچھیں آپ کہاں ہیں، مجھے خوشی بڑی ہوتی تھی کہ یہ ساتھی جو ہے ان کی ترقی ہو رہی ہے۔ یہ کبھی نہیں احساس آیا تھا کہ یہ جا رہے ہیں اور ہم نہیں، کہیں نہیں جا، کچھ نہیں سیکھا، بلکہ مجھے بے پناہ مسرت ہوتی تھی کہ ان کو ترقی ہو رہی ہے میرے شیخ کے قدموں میں آنے کی وجہ سے۔ تو میں ان کو بے شک یہ جواب دیتا تھا کہ میری ابتدا اور انتہا حضرت کی جوتیاں ہیں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں، مجھ سے کوئی آدمی پوچھ رہا تھا کہ آپ دعا کریں، میں نے کہا تو آپ حضرت بیگ صاحب کی جوتیاں جو ہے نا اپنی دکان میں رکھ لیں، انشاءاللہ دکان چمک جائے گی۔ مجھے یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور عشق اور عشق ہو جائے، ہم حضرت سے ڈر لگتا ہے، اگر مجھے اجازت دیتے تو میں کھول کے باتیں بیان کرتا تو آپ کو سمجھ آ جاتی۔ میں ایک اشارتاً آپ کو عرض کروں گا، آپ سب واقف ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے۔ وہ ماموں کس کے تھے؟ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کبھی مرید اپنے پیر سے بھی بڑھ گیا ہے یا پیر کے برابر ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جنید میرا مرید ہے لیکن مجھ سے آگے نکل گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے شیخ کا جو منصب تھا، کسی آپ نے پوچھا، اپنے ایک پرانے دوست تھے جو سب سے پہلے شاگرد تھے، کہ قاضی صاحب بتائیں کہ کیا مقام ہوگا ہمارا، کیا منصب ہوگا؟ تو قاضی صاحب نے کہا جی غوث، کیونکہ غوث جو ہے ایک بہت بڑا منصب ہے۔ تو آپ نے فرمایا غوث تو ہماری جوتیوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور آج بھی میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ آج بھی غوث جو ہے نا ان کی جوتیوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور لوگ جب القابات لکھنا شروع کرتے ہیں، سلطان العارفین، قطب الاقطاب، یہ جوتیاں جو ہیں نا، کیا میں نہیں سمجھ آئی آپ نے کیا فرمایا؟
آپ کو کیسے پتا کہ حضرت کی جوتی میں غوث بیٹھتے ہیں؟
وہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد پتا چل جائے گا جب غوث کو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو جب یہ مناسب جو ہے نا، جب حضرت کو منتقل ہوئے تو رات کا وقت تھا، منارے کی اندھیری رات تھی، میں حضرت کے پاس ہی لیٹا کرتا تھا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا، بلکہ حضرت فرماتے تھے ادھر ہی لیٹ جاؤ۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے، جب سب ساتھی آرام فرما رہے تھے تو حضرت اٹھے اور فرمایا کہ 22 سال تک تمام مناسب میری جماعت میں آ گئے۔ وہ تو ابتدائی زمانہ تھا، اب میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، یہ تمام سلاسل کو یہیں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فیض جا رہا ہے۔ چاہے وہ قادری ہے، سوروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ پر کرم کیا. اور پھر میں ایک یہ بات بھی برملا کہہ دوں اپنے شیخ کے مزار اقدس پہ کہ میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے متقدمین اور متاخرین میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا، اور قیامت تک جو ولی آئیں گے وہ آپ ہی کی مور سے آئیں گے. قیامت تک جو ولی اللہ آئیں گے اور جو مناسب ملیں گے وہ آپ ہی کی مور سے ملیں گے. اور اب بات کا تسلسل نہیں رہتا، حضرت نے کہا 20-25 منٹ لگانے ہیں، حضرت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک رات چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے شیخ کیا تھے اور انہوں نے کس اذیت سے اور کتنی مشکلات سے. گاڑیاں نہیں تھیں، کچھ ٹرین کا سفر کرتے تھے، کچھ پیدل چلتے تھے، اور آپ نے حقانیت، اسلام کی حقانیت جو ہے اس کو بیان فرمایا. آپ مسئلہ ایسے نہیں بتاتے تھے جیسے میں اکثر مولویوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ بڑے ملتجانہ لہجے میں معذرت خانہ تھی کہ ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے. آپ ڈنڈے کے زور پہ بتاتے تھے. یہ علاقہ آپ ابھی بھی جنگل ہے، اور آج سے 40-45 سال پہلے حالت دیکھیں وہ کیا ہوگی. یہاں ہر قسم کے فسادات پائے جاتے تھے، نکاح در نکاح ہوتا تھا، فرقہ باطلہ کے لوگ تھے، اور ایک چکرالوی مذہب تو آپ نے سنا ہوگا، مولوی حضرات سے ہم نے سنا بچپن میں، وہ تقریر کرتے تھے چکرالوی. اس چکرالوی مذہب کی بے کنی میرے شیخ نے کی، آج اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا. وہ ایسے شہنشاہ تھے کہ جب دینے پہ آئے تو لٹا دیا سب کچھ. یہ چیز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی، لیکن مشائخ نے دیتے ہوئے پرکھا، تولا کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو لطائف اس کے کرائے جا سکتے ہیں یا نہیں. اس کے اندر بخل ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر تمام بیماری ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو کرایا جائے. آپ نے پاس رکھا ایک مدت ہوں، لیکن جو میرے جیسا بدکار آیا تو اس کو بھی آپ نے، اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا. جب حضرت نے فرمایا، حضرت بیگ صاحب نے ذکر شروع کروایا، میں نے ابھی تک اپنے شیخ کی زیارت نہیں کی تھی اور کوئی اتنے سنجیدہ بھی نہیں تھے، کیونکہ ان چیزوں کا تو کتابوں بھی ہم نے نہیں پڑھا تھا، نہ کوئی مولوی اس کی بات کرتا تھا، نہ کسی پیر سے ہم نے سنے تھے. اب تو جو پیر بات کرتے ہیں نا تو دلائل السلوک پڑھ کے کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، مجھے کم از کم میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے بعد اگر کوئی کتاب مقدس ہے تو دلائل السلوک میرے ساتھ. یہ فن تصوف میں آخری کتاب ہے. حضرت نے جو کچھ لکھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کاش کہ میرا کوئی مدرسہ ہوتا تو میں اس کو تدریس کے طور پہ پڑھاتا، یہ درسی کتب کے طور پہ پڑھاتا. یہ ایک دن میں نہیں اس کی سمجھ آتی، اس کا ایک صفحہ ایک سال مانگتا ہے، تب جا کے مولوی کو سمجھ آئے گی. آمین. تو وہ شاید کئی سال لگائے. اس کتاب کو پڑھیں، اس کو پرکھیں اپنے آپ کو، کیا میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں. پھر ایک بات جو میں اصل میں ناقص آدمی ہوں اور اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیتا ہوں، اب میں کیسے یہ عرض کروں کہ ایسی ایسی ہستیاں جن کا نام لے کے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے. اور آج صبح حضرت جی نے آپ کے سامنے حضرت بایزید بسامی رحمت اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا. ہمارے ایک ساتھی جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی، لیکن وہ بھی کوئی بات سنتے ہیں چونکہ سوئے ہی ہوتے ہیں، تو جب بات کرتے ہیں تو آدھی اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں اور آدھی وہ جو انہوں نے حضرت جی سے سنی ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا نام تھا خان محمد، زاہدان کے رہنے والے تھے، نہایت متقی تھے، حضرت بڑی محبت سے ان کا نام لیتے تھے، خان محمد زاہدان والے. ان کو شوق ہوا بستام جانے کا، وہیں کے رہنے والے تھے اس علاقے کے. جب بستام کے قبرستان کے کچھ قریب ہوئے، صاحب کشف تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر میں کھڑے ہو گئے. یہ بڑا پریشان ہوا کہ کہاں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں یہ آدمی. تو جب پہنچا تو کلام ہوا تو عرض کی کہ حضرت اس ناچیز کے لیے اتنا اعزاز؟ فرمایا آپ کے لیے نہیں، یہ اعزاز اس ہستی کے لیے ہے جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. یہ آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اور اگر حضرت مجھے اجازت دیتے، مجھے منع فرما دیا، تو میں آپ کو بتاتا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے شیخ، میرے استاد کا کیا مقام ہے. میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا ان سے معافی چاہتے ہوئے، کہ لوگ بڑے جناب عاشق رسول بنتے ہیں، وہ میلاد بھی کروائے اور نعتیں بھی پڑھوائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور اپنے عشق کی جو ہے نا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے. مذہب تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ ہو. جب تک عشق میں یہ رچ نہیں جاتا تو اسے کلمے کی سمجھ نہیں آتی. یہ ضروری ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس میں گواہ بھی لوگ ہیں، اور حضرت بیگ صاحب محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا، ادھر وہ ساتھی بیٹھے ہیں، وہ حج پہ جب ہم گئے تو انہوں نے عرض کی، حضرت میں نے دیکھا ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی بے چینی کے عالم میں آگے پیچھے جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بے چینی ہے؟ کہتے ہیں میرے مہمان آ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں جہاں آپ آئے ہیں. مجھے شرم آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب عالموں اور عارفین کے پاس جاؤ تو خاموش رہو، اپنے سوال اپنے پاس رکھو، جب یہ بات کریں گے تو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا دیکھنا ہی مبارک ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت بیگ صاحب نے آگے چلا دیا، ورنہ میں تو اسی میں خوش تھا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. جب حضرت قید سے واپس آئے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے جو ہمارے بعد آئے، اور ہمیں مجھے خیال بھی نہیں آتا تھا، میں تو حضرت کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا کہ یا اللہ میرا تعلق حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ سے. جب حضرت نے عرض کی کہ حضرت کیپٹن عمر کی تو ابھی بیعت نہیں ہوئی، روحانی بیعت جو آج بہت سارے لوگوں کی ہوئی ہے، ایسی بیعت تو نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا کوئی مجذوب ابھی ایسی پھر رہے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس مجذوب کو ہم، اب میں کیا ہوتا ہوں، وہ اللہ تعالی ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے میری بیعت بھی ہو گئی. اور فرمایا کہ اس مجذوب کو جو ہے ابدال کے لیے پیش کریں گے، لیکن یہ شروع کی بات ہے. پھر اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، میں دھیان دیتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی نیکی ہے کہ میرے جیسے بدکار کو اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلی چیز تو ان کے ساتھ تعلق پیدا کیا. یہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اس لائن کا آدمی نہیں تھا. میں نے جہاں بھی رہا ہوں، جدھر بھی میں نے نوکری کی ہے، میں دھڑلے سے رہا. میں نے وہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہی، اور کچھ ایسے جرنیل بھی گزرے ہیں اس فوج میں کہ جنہوں نے پوری کور بیٹھی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ میجر عمر نے کہا ہے یہی ہماری کور میں سٹینڈرڈ ہوگا. لیکن مجھے اس پر ناز نہیں ہے، مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ مجھے ان کی جوتیوں میں آنے کی توفیق ہو گئی۔ پھر حضرت نے، لوگ کہتے ہیں کہ اب مجھے فلاں منصب کے لیے چلائیں، میں پھر اسی پہ بھول گیا کہ بس بیعت ہو گئی۔ تو ہم آ رہے تھے ایک دفعہ تو مرشد آباد کے لیے، تو حضرت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تک گئے؟ میں نے کہا حضرت مجھے کدھر پتہ چلتا ہے، کیا کوئی سمجھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا چلے پہلا عرش۔ اس کے بعد پھر میں نے نہیں حضرت سے پوچھا کہ پھر کیسے مقام، لوگ بڑے جناب ادھر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے ساتھ سفر کرتے تھے نا تو وہ ہمیں اگنور کر دیتے تھے اور ہمارے شاگرد کہتے تم جماعت کراؤ بھائی۔ تو میں تو سمجھتا تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے میں اتنی وہ خوبیاں نہیں ہیں، وہ انہوں نے دیکھا ہوگا یہ نیک لوگ ہیں۔ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے جب میں شروع میں حضرت کے پاس آیا ذکر کرتا تھا تو میں آخر میں بیٹھتا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو آپ ادھر مجمع میں بیٹھے ہیں نا اور حضرت ادھر تشریف رکھتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ اگر آپ ہمالیہ کی چوٹی پہ ہوں یا بحر الکاہل کی تہہ میں ہوں لیکن آپ کے ان کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کو فیض پہنچتا رہے گا۔ اور آج میں بتا دوں کہ اجرائے فیض کے لیے دو آدمی ہوتے ہیں، ایک فیض لینے والا اور ایک فیض دینے والا۔ فیض لینے والے کی بھی کچھ خصوصیات ہیں اور فیض دینے والے کی بھی۔ فیض لینے والے کی یہ خصوصیات ہیں کہ وہ مخلص ہو، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، مکار نہ ہو، دغا باز نہ ہو، صاف ہو۔ وہ اپنی صفائی کر کے اور توبہ کر کے آئے اور اس نیت سے آئے کہ میں نے ان سے فیض لینا ہے۔ اور فیض دینے والی کی کیا خصوصیت ہے کہ جب وہ آ جائے تو پھر جو کچھ ہے اس کو عطا فرما دے۔ انہوں نے تو اپنا کام کیا کہ جو آیا اس کو عطا فرما دیا، نہیں دیکھا کہ یہ کس کماش کا ہے۔ ہاں اسے خود شرم آ جائے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا، اب اس کا کام ہے کہ اسے شرم آنی چاہیے۔ اور اگر اس کو شرم نہیں آتی تو پھر یہ اس جماعت کو بدنام کر رہا ہے۔ اور پھر جماعت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جماعت نہ حضرت بیگ صاحب کی ہے، نہ حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ کی ہے، نہ سید نہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ جماعت میرے اللہ کی ہے۔ یہ میرے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما گئے ہیں۔ اب اللہ کی جماعت میں آ کے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی جماعت میں آ کے آپ معاملات خراب کرتے ہیں، اللہ کی جماعت میں آ کے چتر چلاکیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنا مقام دیکھ لیں کیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے، حضرت نے آج اشارتاً بتایا جو یہاں سے گر جاتا ہے نا وہ اس پتے کی طرح ہے جو خزاں کے ساتھ نیچے گرتا ہے، پھر وہ سبز نہیں ہو سکتا، پھر وہ پاؤں کے نیچے مسلہ جاتا ہے۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے جیسے ایک معمولی سی ہیرے کے لیے آپ کتنے پردے رکھتے ہیں، ریشم کے پردوں میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، یہ اس ہیرے سے بھی بڑا ہیرا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس دنیا دار کو پتہ چل جائے تو آپ کی گردن اتار دے کہ یہ آدمی اور یہ کچھ لیے پھرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آئے گا، جیسے آنکھیں بند ہوں گی تو نظر آ جائے گا، تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو حضرت بڑے حضرت جی نے پوچھا کچھ نظر آتا ہے، ہم نے کہا جی نہیں نظر آتا، لیکن جب نظر آیا تو ایسے نظر آیا جیسے آپ سے بھی زیادہ واضح طور پہ، لیکن وہ چیزیں نظر آئیں جو میرا اللہ ہمیں دکھانا چاہتا تھا، جس کی میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے۔ لوگ روز دعائیں کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، میں نے کبھی دعا نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہاتھ دیا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میں اپنے گریبان میں جان کے دیکھتا ہوں، کیا میں واقعی صوفی بن گیا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو صوفی کہہ سکتا ہوں؟ تو جواب آتا ہے نہیں۔ ہاں میں نے کہا پھر میں یہ کہوں کہ مجھے زیارت ہو، لیکن جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو وہ واسطہ کیا تھا؟ وہ حضرت بیگ صاحب کا تھا۔ وہ جب ان کو مقام ملا، جب منصب عطا ہوا، اب انہوں نے مجھے منع کیا ہوا ہے، نہیں تو میں آپ کو ساری باتیں کھول کے بتا دیتا۔ لیکن اتنا آپ کو بتا دیا ہے کہ قیوم اور فرد جو ہیں صدیوں بعد آتے ہیں، قیوم اور فرد صدیوں بعد آتے ہیں، قطب وحدت بھی صدیوں بعد آتے ہیں، اور صدیق بھی اب جو ہے نا وہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ وہ منصب ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے عطا فرماتے ہیں، اور جیسے سب سے بڑا ستارہ کسی ملک کا ہو اس کو دینے کے لیے صدر اس ملک کا صدر آتا ہے یا اس کا جو چیف ہوتا ہے وہ آتا ہے، اسی طرح سے جو سب سے بڑا منصب ہوتا ہے اس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بدست خود عطا فرماتے ہیں. تو خیر یہ تو ایک خیر تو حضرت کا جملہ ہے اور انہی کو سجتا ہے حضرت منہاج صاحب کو، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ میں بتا رہا تھا کوئی چیز پھر کہیں اور چلا گیا، کسی کو یاد ہو کہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہیں جی ہیں جی نہیں، فیض لینے والا اور فیض دے یہ دو آدمی ہوتے ہیں. اب جو فیض لینے والے ہیں وہ تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے نا کہ کیا میں واقعی فیض لینے والا ہوں. دیکھیں گداگر ہوتے ہیں نا، اکثر گداگر ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو دینے کو جی نہیں چاہتا، آپ کو ویسے ہی ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مصنوعی آدمی ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ نہیں رہے ہوتے اور بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو دے کے آتے ہیں. کیا یہ اسی طرح کا ہے کہ اس کی واقعی تڑپ ہے، یا یہ اس لیے آیا ہے کہ مجھے فیض مل جائے اور پھر میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں تو پیر بن گیا، اب میرے پاس یہ چیز ہے، جب یہ آئے تو اس کی نظریں نیچے ہو جائیں، اس کی گردن جھک جائے کہ میرے پہ تو ایک بار ڈال دیا گیا. اگر کسی کو ایک ہی لطیفہ ہو جائے، لطیفہ قلب، اور اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر وہ اپنی قبر کا ملاحظہ کرے کہ وہ اس کی قبر کتنی منور ہوتی ہے. اگر وہ یہاں دیکھے کہ میں اپنے لطیفے کو دیکھوں کہ واقعی منور ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا انتظار کرے اور یقین کرے کہ واقعی میرا لطیفہ قلب ہو گیا ہے اور مجھے انشاءاللہ تعالی میری نجات بھی ہو. اب دوسری بات بتا دوں وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی آخری وقت تک آپ فرماتے رہے دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. یہاں چھوٹ نہیں ہے کہ آدمی کہہ لے کہ اب تو میرے مراقبات ہو گئے ہیں، اب مجھے سب کچھ ہڑپ کرنے کا، سب کچھ کرنے کا، شریعت بھی میری جیب میں، معاملات بھی میری جیب میں، چوری چکاری بھی میری جیب میں، چتر چلاکیاں بھی میری جیب میں، مجھے سب مل جائے گا، یہ نہیں مل سکتا. جب یہ ہو جائے، اس کو مل جائے کوئی چیز، جیسے یہ جب مراقبات میں ایک بات کر رہا تھا پھر میں آگے چلا گیا کہ حضرت شیخ المکرم کی زیارت سے پہلے ہی 7 دن کے بعد جب ہم نے ذکر شروع کیا، اور ذکر اس طرح سے نہیں کیا جیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کرتے تھے بڑی قوت کے ساتھ، جب اس وقت طاقت بھی تھی، اب بھی بے طاقتی کے باوجود بھی بہت سارے جوانوں سے اچھا کر لیتے ہیں، تو حضرت نے 7 دن کے بعد میرے لطائف کروا دیے، اور کوئی 1-2 دن کے بعد مراقبات کرا دیے، لیکن میں نے اس پہ نا کبھی غور نہیں کیا کہ بھائی لطائف ہو گئے ہیں، مراقبات ہو گئے ہیں. اللہ کی شان حضرت جو ہے نا وہ چلے گئے ایسٹ پاکستان میں، بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتے تھے، لیکن میں دھیان دیتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تو میری داڑھی جو ہے ٹھیک ہے، نہ میرے کرتوت ٹھیک ہیں، میں دنیا دار کا دنیا دار رہ گیا، اب میں کیسے حضرت سے کہوں کہ مجھے، اور نہ مجھے کوئی شوق ہی تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی مزید درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کی عمر دراز عطا فرمائے، اور میری صحت ان کو لگ جائے. حضرت عبید اللہ عرار رحمت اللہ علیہ کی سیرت جنہوں نے مطالعہ کیا ہو نا، اور پھر وہ حضرت بیگ صاحب کو دیکھیں، تو اس سیرت میں بہت بڑی مماثلت ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ لوگ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ حضرت آپ کی عمر برکت ہو جائے، میں نے کہا میں نے حضرت کی سیرت پڑھی ہے، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کردار دادا جی کے ساتھ ملتے ہیں. اور دادا جی کیا تھے کہ سلطنت ہندوستان کا بانی جو تھا نا, مغلیہ سلطنت کا بانی, وہ بھی ہمارے دادا جی کا مرید تھا جس کا نام بابر کہتے ہیں. وہ بھی دادا جی کا مرید تھا. تو میں نے کہا کہ یا اللہ ان کی 93 سال عمر ہوئی تھی, میرے شیخ کی بھی 93 سال عمر کر دیں,
صحت کے ساتھ
صحت ہو جائے گی. لوگ بہت, ابھی مجھے آج کسی نے خواب سنائی, میں نے کہا بس یقین کرو کہ اب حضرت کی صحت جو ہے نا واپس آ جائے گی. اب باتیں, حضرت کا نام لیا پھر باتیں بھولتی جا رہی ہیں, اور حضرت سے اجازت لینے کو جی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ یہ دن کبھی کبھی آتے ہیں اور پھر موقع نہیں ملتا. جب حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا نا, تو حضرت جا رہے تھے کراچی. یہ بات آپ غور سے سنیں, اگر سوئے ہوئے بھی ہیں تو اٹھ جائیں. حضرت جا رہے تھے کراچی اور عوام ایکسپریس میں حضرت کا ٹکٹ تھا, میں بھی حضرت کے ساتھ, حضرت بیگ صاحب کی ترغیب پہ, اور ایک اور کپتان تھے ہم دونوں, اور ایک حضرت کا خاص مرید تھا جو صاحب کش تھا, وہ بھی حضرت کے ساتھ. اور حضرت ہر اسٹیشن پر رکتے تھے, مرید آ کے ملتے تھے, اور نماز ہر اسٹیشن پہ جب جو بھی تھا پڑھتے گئے. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ اس پوری ٹرین میں یہ جو آپ چند لوگ ہیں نماز پڑھنے والے ہیں, کوئی نماز ہی نہیں نظر آتا. تو جب چیچا وطنی کے قریب عوام ایکسپریس پہنچی نا, تو میں نے حضرت سے عرض کی, حضرت میرا گھر یہاں سے 30 میل دور ہے, تو آپ دعا فرمائیں. حضرت نے فرمایا بیٹا یہ کیا کام ہے کہ آپ کا تعلق ہم سے ہو گیا, آپ دعا کیا چیز ہے, کیا یہ کم ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے ساتھ ہو گیا, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا تعلق جن ہستیوں ساتھ ہو گیا ہے. پھر جب وہاں پہنچے تو رستے میں بڑی, ہم سب مٹی سے اٹے ہوئے تھے, حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ کوئی مٹی نہیں تھی, لباس اسی طرح. حضرت جاتی بیٹھ گئے, مرید آتے گئے ملتے گئے, آپ بات چیت فرماتے رہے, اور ہم جو ہے نا وہ نہانے دھونے کے چکر میں لگ گئے. ذکر ہوا, اب میں صرف, میرے مراقبات کروائے تھے حضرت نے, حضرت بیگ صاحب نے, اور حضرت کو ملنے سے پہلے کروا دیے تھے. تو پھر جو میں حضرت کے ساتھ چل پڑا, جب وہ ذکر ختم ہوا, دعا ہو گئی, تو وہ ساتھی جو حضرت کے ساتھ جاتا تھا صاحب کش ساتھی, اس نے عرض کی حضرت میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ جب آپ نے مسجد نبوی کا خیال کیا, روضہ اطہر کا, مراقبہ روضہ اطہر کا, تو ایک کپتان صاحب ہی اندر پہنچ گئے. حضرت نے فرمایا میں نے کوشش کرتا ہوں کہ نیا آدمی آگے نہ جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا خلوص ہے, اس کو وہاں لے گیا. یہ خلوص کی بات ہے, یہ محنت جو ہے نا. اب آپ کو ذکر کا بتا دوں, آپ برا نہ منائیں, آپ میں سے اکثریت ایسے پرانے ساتھیوں کی ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ ذکر نہیں کرتے. پرانے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں, اور اکثر ایسے ساتھی ہیں جنہیں ابھی تک طریقہ نہیں آتا ذکر کرنے کا, لیکن جب حضرت نے سکھایا نا ذکر, تو روٹی کھائیں یا نہ کھائیں, بیماری میں بھی, بیماری میں میں رویا, بہت رویا. میں نے کہا اللہ اب تو وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے اور ہمت بھی نہیں رہی, اب کیا ہوگا. اب میں نے یہ شروع کر دیا کہ ایک گھنٹہ کرتا ہوں اکیلے میں ذکر, کہ ہو سکتا ہے آج ماری جاؤں. اور جب ذکر شروع کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ آج پہلا دن ہے اور شاید یہ آخری ہو, اس کے بعد زندگی وفا کرتی یا نہیں کرتی. اس کو آپ قیمتی سمجھیں, ان گھڑیوں کو. اور یہ یہی نہیں کرنے کا, یہ گھر میں بھی کرنے کا ہے, یہ صبح و شام کرنے کا ہے, یہ 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ اور 365 دنوں میں کرنے کا ہے. اگر یہ نہیں کر رہے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے. اور یہ تعلق جو کہتے ہیں نا, تو حضرت نے, حضرت شاہ صاحب مدثر العالی انہوں نے بار بار لکھا ہے کہ ربط، یہ ربط جو ہے یہ لطائف کی وجہ سے رہتا ہے. اور میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں یار ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ کہ سارے کا سارا تصوف جو ہے سینے کے اندر ہے. اگر لطائف مضبوط ہیں تو پکا صوفی ہے، اگر اس کے لطائف کمزور ہو گئے ہیں تو یہ عرشی مناظر بھی اس کے ہو جائیں پھر بھی یہ گر جائے گا. لطائف جو ہیں وہ بنیاد بھی ہیں اور انتہا بھی ہیں. وہ نقل نہیں کریں، حضرت بیگ صاحب ایک واحد آدمی ہیں اس جماعت میں اور واحد ہستی ہیں جنہیں حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال کے بعد ہی فرما دیا تھا کہ اب آپ کو ضربے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت ہمارے ساتھ ضربے لگاتے تھے. اور میں نے دونوں برابر ہیں، ضربیں لگائیں یا نہ لگائیں. اور جب حضرت ضرب لگاتے تھے شروع میں، جب حضرت نے دعویٰ دینی شروع کی ہندوستان سے آنے کے بعد، تو حضرت جب ضرب لگا رہے ہوتے تھے، ہم تو باہر بیٹھے ہوتے تھے ابھی پتہ نہیں تھا، آپ یقین کریں کہ وہ پوری بلڈنگ جو تھی ایسے لگتا تھا کہ اڑ جائے گی. کوئی ہم اتنا مجمع بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی ایک ضرب ہم اس طرح کی نہیں لگا رہے، سارے مل کے بھی ہم نہیں وہ ضرب لگا سکتے، لیکن کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے. اب حضرت شاہ صاحب مدہ ذیل اللہ علیہ کا بارے میں عرض کر دوں کہ آپ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر استاد کو دیکھنا ہونا تو اس کے مرید شاگردوں کو دیکھے. استاد کی شان جو ہے نا وہ شاگردوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا وسیع سینہ عطا فرمایا تھا کہ 2 ایسی ہستیاں چنی جو قیامت تک کے لیے ایک مشعل راہ رہیں گی، آنے والے صوفی بھی ان کی تقلید کریں گے. حضرت شاہ صاحب مدہ ذیل اللہ علیہ کے بارے میں حضرت صاحب فرماتے تھے کہ اگر کسی مفسر کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جس کی تفسیر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ حضرت شاہ صاحب کے پاس چلے جانا. انہوں یہ چیز سینہ کھلتا ہے اللہ کے نام سے، اور انہوں نے اللہ کے نام کو ایسا پیارا سمجھ کے محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مناظر عطا فرما دیے. اور اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں 2-4 اور باتیں بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن حضرت مجھے کم سے کم وقت دیتے ہیں، اس لیے کہ مجھے بولنے کا شوق ہے اور حضرت کو سننے کا شوق نہیں ہے.
یہ تو غلط کام ہے، پیر صاحب کی شکایت چلا ہے.
میرے بارے میں نہیں کہا.
تو حضرت جو ہے اب بیمار بھی ہیں، تو میں حضرت شاہ صاحب کی 2-4 باتیں آپ کو بتا دوں. حضرت جب بات فرما رہے ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ساری باتیں جو ہے نا میں سمجھ گیا ہوں، لیکن جیسی حضرت کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہیں تو وہ سب جو ہے صاف ہو گئی ہوتی. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت وہ کیا بات ہے کہ ہم کمینوں کو یاد نہیں رہتی آپ کی باتیں؟ حضرت جو ہے نا وہ سمندر ہیں علم کا. میں پہلی بات تو آپ یہ عرض کروں کہ جب میں نے اپنے شیخ کو دیکھا نا، اس کے بعد کوئی پیر پیر نہیں جچا. ہم پیر فقیرے والے گھرانے سے تھے، میرے ابا جی چشتیہ خاندان سے ان کی نسبت تھی، اور وہ یہیں تک پہنچتے تھے کہ نجبا اقبا اور یہ ابدال اور کتب اور غوث تک. آگے کا انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے پیر کو بھی شاید یہ باتیں نہ پتا ہوں. لیکن جب میں نے اپنے پیر حضرت جی کو دیکھا نا تو کوئی پیر ہماری نظر میں نہیں جچا، اور کوئی جب آپ کا واعظ سنا تو اب میں قسمیاں کہتا ہوں پھر کسی مولوی کی تقریر کا ہمیں وہ واعظ، پھر جب آپ کی قرات سنی کوئی مائی کا لال جب صبح آپ کی قرات سنتا تھا تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ رو نہ رہا ہو، اس پر رقت نہ تاری ہو. اور حضرت جب صبح کی نماز کی قرات کرتے تھے اسی گاؤں میں، تو عورتیں جب جاتی تھیں اپنے کھیتوں میں تو کھاری یہ سرکنڈے کی بنی ہوتی ہے، اسی کے اندر ان کی درانتی، اسی کے اندر ان کا چھوٹا بچہ، اسی کے اندر ان کا کھانا، اسی کے اندر ان کا پانی، تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی جب تک حضرت قرات کرتے رہتے تھے، وہ سنتی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ آواز عطا فرمائی تھی حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ. حضرت آ رہے تھے تلہ گنگ جہاں سے آپ گزر کے آئے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، ویران سا جگہ تھی، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، حضرت کہیں سفر سے آ رہے تھے، رات آپ نے مسجد میں گزاری، صبح وہاں حضرت نے فجر کی نماز کے لیے قرات کی نا جب، تو ہندوؤں کی آبادی تھی ساتھ، ہندوانیاں جو ہے نا انہوں نے جب قرآن مجید سنا نا تو وہ دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو گئی، جب آپ نے نماز ختم کی تو ہندو آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت دوبارہ نہ پڑھنا، یہ تو ساری مسلمان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے وہ زبان میں دیا تھا، جب واز فرماتے تھے تو مجال ہے کہ مجمع میں سے کوئی آدمی کہیں ادھر ادھر اس کی خیال جائے. اور اب اور باتیں حضرت کروں یا ختم کریں؟ دس بج گئے ہیں، دس بج گئے ہیں، اور حضرت کی طبیعت ناساز بھی ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور ایک درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت واقعہ سنانے دیں، وہ دعا کا ساتھ تعلق ہے. ایک بہت بڑی ہستی تھے، میں ان کا نام جو ہے نا ان کی بزرگی کی وجہ سے نہیں لیتا، بہت بڑی ہستی تھے، آپ نے ان کے کتابوں میں پڑھا ہوگا ان کا واقعہ. ان کے مریدوں میں، شاگردوں میں بلکہ، ان کو 30,000 احادیث زبانی یاد تھی، قرآن کے وہ حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، 30,000 حدیثیں یاد تھیں. اور شاگردوں میں کون تھے؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اس طرح کی ہستی. وہ ایک سفر سے آ رہے تھے، پانی کی ضرورت پڑ گئی، ایک دیہات رستے میں نظر آیا، بڑا ڈھونڈا پانی نہیں مل رہا تھا، تو جب وہاں گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو بڑے پریشان تھے. جب باہر نکلے نا تو کنواں تھا، وہاں عورتیں پانی بھر رہی تھیں. آپ کی نظر پڑی ایک خوبصورت عورت پہ، تو آپ ادھر اس کے گرویدہ ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ اتنی خوبصورت عورت اور اس کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا یہ ہمارے سردار کی بیٹی ہے، اور ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم بچیوں سے کام کرواتے ہیں تاکہ سسرال میں جائیں تو ان کو بھاری نہ معلوم ہو. اب وہ ان کے باپ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہ سور چرائیں اور ادھر ہی رہیں. آپ نے زنار گلے میں ڈال لی، قرآن جو ہے وہ بھول گیا، احادیث بھول گئیں، اور اب شاگرد روئیں، آوزاری کریں کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، اور وہ بھی روئیں. خیر کافی عرصے کے بعد، کافی دیر وہ منت سماجت کرتے رہے کہ بغداد میں بہت بڑا مجمع ہے جو آپ کو انتظار میں ہے. انہوں نے کہا آپ جائیں. یہ چلے گئے روتے دھوتے، آگے گیا تو ادھر جب لوگوں کو بتایا تو وہ بھی رونے دھونے لگ گئے، اور بڑا ایک قسم کی زوال جسے کہتے ہیں، مصیبت. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ جا کے تو دیکھے تو صحیح اپنے استاد کو، دیکھا تو اسی طرح سے وہ ڈنڈا جس پر سہارا لے کے احادیث کا درس دیتے تھے، قرآن مجید سناتے تھے، نصیحت کرتے تھے، واض و نصیحت، اس پکڑ کے سور چرا رہے. بڑے روئے، وہ اتنے روئے، اتنے روئے اور اس قدر چیخو پکار کی کہ وہ سور بھی جو ہے نا وہ بھی چیخے، اور چیخے تو پہاڑ بھی جو ہے وہ بھی چیخنے لگے. اور ایسی توبہ نکلی، حضرت وہاں سے ہلے نہیں، لیکن یہ واپس ہوئے. جب آگے گئے تھے ایک نہر تھی، دیکھا کہ حضرت نہر سے غسل کر کے باہر نکل رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی صاف کپڑا دے. وہ دیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اور قرآن بھی سارا لوٹ آیا، احادیث بھی یاد ہو گئیں. لیکن پہلے جب انہوں نے پوچھا تو فرمایا دو ہی مجھے، قرآن کی ایک آیت یاد رہ گئی ہے اور ایک حدیث یاد ہے. قرآن کی آیت جس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا، اور اسی طرح کا مفہوم تھا حدیث پاک. تو جرات کر کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت بنی کیا؟ فرماتے ہیں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیسے. تو انہوں نے عرض کی کہ جب گاؤں میں سے گزر رہے تھے اور وہ میں نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں یہ مشرک ہیں، اور انہوں نے یہ خنزیر پال رکھے ہیں، اور اللہ نے کتنا کرم کیا کہ ہم موائد ہیں، اللہ کی وعدانیت کا پرچار کرتے ہیں، بس اسی پہ پکڑو. اس لیے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. اور یہ جو دعائیں ایک دفعہ مسجد سے نکلے، یہ کتاب ابھی نہیں چھپی تھی، ابھی حضرت نے یہ دعا ساتھیوں کو نہیں بتائی تھی، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ یہ دعا یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بکا من الکذب، یہ بعد میں ایڈ ہوا، اللہم انی اعوذ بکا من الکذب والکبر والریاء والغرور واعوذ بکا من کل فتنۃ مشرور. دن رات میں ہم جو ہے نا کبر کے بھی ہوتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، غرور بھی آتا ہے، فتنہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے ہماری ان تمام نجاستوں کو دور فرمائے. پھر جو ہے ایک اور بات حضرت کی اجازت سے کہ شیخ کے ساتھ تعلق، بات لمبی ہو جائے گی پھر کبھی سنا دیں گے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کی اپنے شیخ کے ساتھ ہے، اگر حضرت نے پھر اجازت دی تو آپ کو سنا دیں گے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جو واقعہ سنایا انہوں نے سنا ساتھ ہیں، جب وہ ہستی واپس تشریف لائے تو جو بی بی جس کی خاطر یہ سارا کچھ ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ چلے گئے ہیں، تو وہ بھی پلٹ کے واپس پیچھے آئی، یعنی اسی ساتھ حضرت میں کہا ہوا تھا بولا سی میں. سمجھ آئی میری بات؟ آپ جانتے ہیں پہلے اللہ
آپ کے زبان مبارک سے تو جانا ہوا بھی بے جانا ہو جاتا ہے.
اللہ میں نے تو آپ اس لیے اختصار کیا کہ لمبا ہو جاتا
ہے. اللہم صلی علی محمد. ربنا لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بغضبك انت ولينا في سفرنا. يا الله اول خير اخر خير، ظاهر خير باطن خير، انا حضرتك خير في مرمى يا الله حضرتك خير. ربنا آتنا من لدنك رحمة واغفر بأمري إلى الله، وصلى الله تعالى محمد أجمعين.